یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے گشت و گمن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے گشت و گمن، اور غفلت کی دنیا ہے گشت و گمن، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، پا گیا پا گیا وہ بہار وطن، پا گیا پا گیا وہ بہار وطن، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، کی ہے جس نے ہجرت تیرے نام پر، پا گیا پا گیا وہ بہار وطن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے گشت و گمن، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ہے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن، لذت ذکر نام خدا ہے چمن، اور غفلت کی دنیا ہے گشت و گمن، یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو، یہ ہے فیضان آہ و فغاں دیکھ لو، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن، دامن کوہ میں دل ہے کیسا مگن، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، بالیقین پائے گا نسبت اولیاء، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن، پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں کس طرح میں کہوں دل سے ہے دوستوں کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستوں زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن دل ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو صد وطن نیک لوگوں میں ہوں صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہوں صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہوں صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن نیک لوگوں میں ہوں صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن مقتل روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلم نہیں بخش دے روز محشر مجھے ظلم نہیں بخش دے روز محشر مجھے ظلم نہیں روز میں روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلم نہیں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں بخش دے روز محشر ہمیں ظلم نہیں بخش دے روز محشر ہمیں ظلم نہیں روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہ و فغاں بخش دے روز محشر ہمیں ظلم نہیں بخش دے روز محشر ہمیں ظلم نہیں
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ حضرت والا سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور یہ اشعار پڑھے جاتے تھے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اور حضرت کے سامنے جو گروہ عاشقاں ہوتا تھا ان میں سے بھی بعض لوگ رو رہے ہوتے تھے، بس سب خواب سا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا۔ حضرت والا کی بڑی طرح اور چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت اور سبیل ایسی پیدا فرما دیں کہ سکونت مدینہ منورہ کے حاصل ہو جائے۔ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے، وہاں کے قاعدے قانون ہمارے اختیار میں نہیں۔ بہرحال جو چیز اختیار میں ہے وہ ہے حسرت، وہ ہے تمنا، وہ ہے خواہش۔ حضرت نے یہی فرمایا کہ شہر محبوب جہاں بھی ہو عاشقوں کا وہی وطن۔ اب ہمارے لیے شہر محبوب کون سا ہے؟ مدینہ منورہ، اس لیے کہ محبوب خدا رہتے ہیں وہاں، اور وہ محبوب خدا ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے محبوب خصوصیت کے ساتھ، جنہیں دین کی کچھ سمجھ ہے، ورنہ تو بعض غیر مسلم بھی آپ کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، دنیا کا بڑا آدمی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو تو آپ سے عشق اور محبت ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو حکم بھی یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، یعنی آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، یہی اصل ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹے۔ تو اس لیے شہر محبوب سے مراد بھی مدینہ منورہ کا شہر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت والا کے کمرے میں جب گیا تو حضرت نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بس جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جا کے رہوں، اور کبھی کبھی انسان کو جب کسی چیز کی تڑپ ہوتی ہے تو اس کے دل میں مختلف خیالات آتے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ ناکام تمنا دل یہ سوچتا رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، تو سو خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ بس میرا جی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دے، یا خواب میں میری شکل دکھا دے، اور پھر وہ خود جو ہے وہ مجھے تلاش کر کے یہاں سے لے جائے، اور لے جا کے مدینہ منورہ میں مجھے سکونت حاصل ہو جائے۔ تو یقیناً یہ محبت کی بات تھی کہ چونکہ رات دن تڑپ اس کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقدیر الہی غالب ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ہماری کوئی بھی تمنا ضروری نہیں ہے، ہر تمنا پوری ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی جو خواہش دل میں رکھتا ہے اور وہ دل سے رکھتا ہے، دل میں ہو اور دل سے ہو، تو اللہ رب العزت سبھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ میاں یہ الگ الگ جو ہم رہتے ہیں نا، ایک مدینے میں رہ رہا ہے، ایک کراچی میں رہ رہا ہے، ایک پشاور میں رہتا ہے، ایک بحرین میں رہ رہا ہے، ایک افغانستان میں ہے، ایک ترکستان میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک انگلستان میں ہے، تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم الگ الگ ہیں سب، کوئی کہیں کوئی کہیں، لیکن جب نیچے چلے گا تو سب ایک ہی، پھر فاصلے کچھ نہیں، پھر فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے آنے واحد میں وہیں پہنچا دیں گے جہاں پہنچانا ہے، جس میں خاکی تو کہیں بھی پڑا رہے گا لیکن روح وہیں پہنچ جائے گی۔ اس لیے الحمدللہ جب سے یہ بات سنی تو طبیعت میں ایک ٹھہرا اور سکون سا پیدا ہو گیا کہ اصل تو روح ہی ہے، کیونکہ یہ جسم تو مرنے ہی کے لیے ہے اور یہ جسم گلنے سڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا ہے، یہ بس ایسے ہے جیسے کہ لباس، میلا ہو جاتا اتار کے پھینک دیتے دوسرا پہن لیتا، پھر اسی میں آپ ہوتے ہیں۔ بھائی اشفاق صاحب اگر لباس بدل دیں تو یہ تھوڑی ہوگا کہ اشفاق ہی بھی نہیں رہیں گے، اشفاق ہی رہیں گے۔ شفیع صاحب اگر لباس تبدیل کر کے آ جائیں تو وہ لباس تبدیل ضرور کر لیا، لیکن اس کے اندر ہیں کون، जुब्बा पहन के आ जाएं, दस्तार पगड़ी कुछ भी लगा के आ जाएं, लेकिन अंदर कौन होगा? मोहम्मद शफी। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ये रूह जो हमारी रखी है, जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है इंसान, जिस्म तो बज़ाहिर कब्र में चला जाता है, फिर वहां जाकर वो कीड़ों की गिज़ा बन जाता है, फट जाता है, तीसरे दिन जिस्म इंसानी फट जाता है। अब चाहे उसे कीड़े खा जाए, चाहे वो मट्टी बन जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और रूह जो है अपने मकाम पर चली जाती, नेक लोगों की रूह है इल्लियीन में चली जाएगी, और जो बुरे लोगों की रूह है वो सिज्जीन में चली जाती है। मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं कि इल्लियीन का जो मकाम है वह सातों आसमानों के ऊपर, और सिज्जीन जो है वह सातों जमीन तहत सरा के नीचे। तो इसलिए रूहें अपने मकाम पर पहुंच जाती हैं, और जब पहुंचती हैं तो सब एक दूसरे को पहचानते भी। बाज़ औक़ात किसी नेक आदमी का इंतकाल हुआ, अब उसकी रूह इल्लियीन में पहुंची, वहां पर अपने शेख से मुलाकात हुई, वालिद से मुलाकात हुई, रूह की रूह से मुलाकात हुई, वो बाकायदा उसका इस्तकबाल करता है, अहलन व सहलन कहता है। और फिर बाज़ औक़ात जिस तरह दूर से को मुसाफिर जाता है तो पूछता, हाँ भाई और क्या क्या, सफर कैसे गुजरा, किस तरीके से आए, और फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। तो रूहें भी आपस में हम कलाम होती हैं, एक दूसरे के अहवाल पूछती हैं, दरियाफ्त करती हैं। तो बाद उनमें ऐसे भी होते हैं कि उनसे कहते हैं कि वो तो मुझसे पहले इंतकाल कर चुका, अच्छा यहां नहीं पहुंचा, ओहो कहीं और चला गया। फिर वो ऐसा भी होता है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो इससे ये पता चला कि रूहें अगर इल्लियीन में न पहुंचे तो फिर कहीं और पहुंच जाती हैं। तो इसलिए ऊपर की जिंदगी जो है हमारी, उस वक्त तक तो हम तितर बितर बज़ाहिर हैं, लेकिन जब नीचे पहुंच जाता है ना इंसान कब्र में, फिर अल्लाह ताला सबको एक ही कर देता है, एक जगह जमा हो जाते हैं सब, नेक लोगों की रूहें एक जगह, बुरे लोगों की रूहें एक जगह। इसलिए वह असल मदीने मुनव्वरा की सुकूनत और वहां की मौत के साथ साथ जो असल चीज तलब करने की है कि या अल्लाह जिंदगी हो दीन पर इस्तेकामत के साथ, मौत हो ईमान के साथ। अगर ईमान बिल खैर, यानी इंसान का खात्मा बिल खैर हो गया ईमान के साथ, तो आपने सब कुछ हासिल कर लिया। और खुदा ने कह दिया, अगर इंसान के पास धन दौलत सब कुछ है, ईमान नहीं है कुछ भी नहीं, करोड़ों अरब रुपए अगर हैं, सारी जिंदगी आदमी कमाने में उसको लगाता है हलाल और हराम की तमीज किए बगैर, लेकिन जैसे ही आंख बंद होती है सब कुछ छोड़ के चला जाता है, अब उसका माल ही नहीं रहा। एक साहब किसी को मजबूर कर रहे थे कि भाई तुम अपना मकान जो है जरूर मदरसा बनाओ। मैं क्यों बनाऊ? कि तुम्हारे वालिद की ख्वाहिश थी कि मदरसा बनाओ। खैर उनका फैसला मेरे पास आया, मैंने उनसे कहा कि देखो भाई असल बात यह है कि ये मकान इनके वालिद का था जिंदगी में, उनको इख्तियार था कि ये मदरसा बनाते, मस्जिद बनाते, जो चाहे करते, उन्होंने जिंदगी में यह काम नहीं किया। आरजू ख्वाहिश का होना और बात, अब इसके वारिस जो है असल मालिक वो है। तो अगर वो चाहें अपने वालिद की ख्वाहिश की तकमील में तो यकीनन एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उनकी कुछ मजबूरियां हैं और वो नहीं चाहते बनाना, तो कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। आप उनकी इस ख्वाहिश को कहकर ये मजबूर करें कि साहब जरूर मदरसा बनाओ, जरूर मस्जिद बनाओ, इसे तुम्हारे अब्बा ने कहा था, अब अब्बा का मकान रहा कब? वो तो आंख बंद होते अब्बा के मकान की मिल्कियत तब्दील हो गई, अब तो वो ऐसा का हो गया। वो इसलिए इस मामले में लोगों के यहां बड़ी गफलतें हैं, जिंदगी के अंदर वो फैसले नहीं करते कुछ, मिल्कियतें अलग अलग नहीं होती और मिल्कियत एक ही रहती है। जब मर जाता है आदमी तो परेशान होते हैं, फिर विरासत तकसीम नहीं होती, नतीजतन जो मुर्दा है वो जिंदगी में चूंकि काम करके नहीं गया होता तो उसके लिए परेशानी का सबब होती। इसलिए जिंदगी ही में इन मसाइल को सीखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा वो इल्मे मीरास, इल्मे मीरास सबसे पहले उठाया जाएगा। आज आप देख लीजिए, जिससे पूछने शायद ही किसी को आता हो, और इसकी फिक्र भी बहुत कम लोग करते हैं, पता नहीं कब्र में जाना नहीं है या अल्लाह से मुलाकात नहीं करनी या अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, چند روپوں کی خاطر، ایک مکان کی خاطر، ایک جائیداد کی خاطر اپنی پوری آخرت خراب کر لیتے ہیں، اور پھر وہ مکان دکان بعض اوقات تو حرام طریقے سے بنایا گیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ وبال، اور پھر تقسیم نہیں کیا وہ دوسرا وبال. یعنی زندگی میں تو چلو نہ کرنا چاہیں تو پھر وہ برابر سرابر کرنا چاہیے. آج ہی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرے والدین دونوں ہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی جائیداد مال دکان اور جو بھی مال دولت ہمارے پاس ہے وہ سب اولاد میں تقسیم کر دیں، کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا بھائی اصل طریقہ تو یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس میں سب برابر رہیں گے، یعنی کسی کے حصے میں کمی بیشی نہ کی جائے، جتنا حصہ لڑکوں کو ملے اتنا ہی حصہ لڑکیوں کو ملے، اصل افضل طریقہ تو یہ ہے. لیکن چونکہ وہ اگر صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اور وہ مال کے مالک ہیں والدین، کسی کو زیادہ اور کم دینا چاہیں تب بھی شرح ناجائز نہیں ہے، گنجائش. بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے مصلحتن کسی کو زیادہ کسی کو کم والدین کرنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے اس بات کا. اس لیے وہ اولاد مجبور نہیں کر سکتی باپ کو کہ صاحب ہمیں ضرور دو، ان کا مال ہی نہیں، مال تو والدین کا ہے، اپنے مال کو جس طرح چاہیں، جیسے زندگی میں وہ سارا مال اگر چاہیں اللہ کے راستے میں دے دیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا، اور سارا مال تقسیم کرنا چاہیں تب بھی جائز. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بعض بچیاں کمزور ہیں، ان کو زیادہ دینا چاہتی ہیں لڑکوں سے، تو بھی جائز. یا بھائیوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو ہے بہت صالح لیکن معذور ہے بےچارا، کچھ کما نہیں سکتا. اب والد کی محبت یقیناً یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھئی یہ بےچارا معذور ہے، باقی بھائی تو ماشاءاللہ کما رہے ہیں لیکن یہ معذور بھی ہے، لیکن ہے بھی نیک صالح ہے، تو اگر وہ اس کو زیادہ دینا چاہیں تو شرح اس کی بھی گنجائش. ہاں جب انتقال ہو گیا پھر سب کی جو معاملہ ہے مال کا، اب وہ کوئی مالک نہیں ہے اس کا، سب برا سا اس میں مالک ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ہے تقسیم اللہ نے اپنے ذمہ لی، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں، نہ کسی مفتی کے ہاتھ میں، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں، اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کس کو کتنا ملے گا، لڑکوں کو کتنا ملے گا، لڑکیوں کو کتنا ملے گا، اور جو شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو کتنا ملے گا، اگر اس کی اولاد تھی تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا. اسی طریقے سے ابھی نکاح ہوا، شادی ہوئی، سال بعد ہی انتقال ہو گیا، آج کل یہ بھی بڑے مسائل، لوگ مسائل جانتے نہیں، نتیجتاً وہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں کہ پوچھئے مت. ابھی ایک کی شادی ہوئی، سال ڈیڑھ سال بعد بیچاری ولادت کے موقع پر انتقال بھی ہو گیا اس کا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ اولاد بھی نہیں ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جتنا مال ہم نے دیا ہے وہ سارا کا سارا ہمیں ملنا چاہیے واپس، لیکن شرعی اصول یہ ہے کہ اب آدھا مال شوہر کا ہے، آدھا مال لڑکی کے والد ہے. لیکن یہاں یہ کوئی نہیں دیکھتا. بعض اوقات لڑکے والے سارا مال دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیتے، اور بعض اوقات لڑکی والے اگر ذرا دبنگ ہوں وہ سب کچھ چھین کے لے آتے ہیں، ان کے بعد کچھ نہیں چھوڑتے. اور یہاں اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ شرعی تقسیم کس بات کا تقاضا کرتی ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ مال دھن دولت تو سب یہیں رہ جائے گا، بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو. تو بعض اوقات جو مال جائیداد آدمی چھوڑتا ہے تو وہ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے اس میں وراثا شامل ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، پوچھا صحابہ کرام سے تم میں سے کون وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارثوں کے مال سے، اپنے مال سے ہر ایک محبت کرتا ہے، وارثوں کا مال تو مرنے کے بعد ہوگا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو تم نے کھا لیا، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تو تمہارا مال ہے، جو کسی کو دے دیا وہ تمہارا، جو چھوڑ گیا وہ تمہارا نہیں، تمہارے وراثہ کا ہے. تو آدمی ذرا دیکھ لے کہ چھوڑ کے زیادہ جاتا ہے یا خرچ زیادہ کرتا ہے. عموماً چھوڑ کے زیادہ جاتا ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے کروڑوں روپے اربوں روپے چھوڑ کے مر گیا. اب لازمی بات ہے کہ اس کو اپنے سے تو محبت ہوتی تو کھا لیتا پی لیتا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، لیکن اسے اپنے سے زیادہ تو وراثہ سے محبت تھی تبھی تو چھوڑ کے گیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہوئی ہے کہ بھائی جو تم نے کھا لیا وہ بال تمہارا، پہن لیا کپڑے بنا کر تو وہ تمہارا، جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ تمہارا، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ تمہارا، لیکن جو مال تم چھوڑ کے مرے وہ تمہارا نہیں، وراثہ کا ہے. تو تو بہرحال انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک یہ ساری دوریاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں آنکھ بند ہوئی وہیں جو ہے وہ نیچے جانے کے بعد سب ایک ہی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے. بہرحال میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ دل میں حسرت اور تمنا اور خواہش تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مدینہ منورہ میں سکونت عطا فرمائے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں لیکن رہتے ہوئے بھی مدینہ منورہ کی جو عظمت ہے، جو قدر ہے، وہ نہیں کر پاتے. بعض اوقات یہاں آنے کے بعد قدر زیادہ ہوتی ہے، بنسبت وہاں جو رہ رہے ہیں ان کے دل سے قدر اور عظمت نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد جب دیکھتے تھے لوگوں کو کہ وہ بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، اپنے بچوں کو، وطن یاد آ رہا ہے، رو رہے ہیں، آپ ان کو مارتے تھے اور کہتے چلو نکلو، جاؤ یہاں سے، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے گھروں کو جا کے بیت اللہ کو یاد کرو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کے کہ بیت اللہ میں رہ کے اپنے گھر والوں کو یاد کرو. یعنی ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جاؤ اپنے گھروں کو، اور گھر جانے کے بعد تمہیں بیت اللہ یاد آتا رہے، یہاں کی یاد تڑپاتی رہے، آنے کو دل چاہتا رہے، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تڑپتے رہو، تمہارے لیے خیر، بجائے اس کے کہ رہو مدینے میں لیکن یاد آ رہا ہے ہندوستان، یاد آ رہا ہے پاکستان، یاد آ رہا ہے اپنے بچے اور بیوی. تو یہ اس کی قدر نہیں ہے. اس لیے جب آدمی کو اللہ تعالیٰ جہاں رکھے خوش رہیں، اصل چیز ہے ایمان کی سلامتی، اصل ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر ہم رہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے تو سمجھیے سب کچھ آپ کو حاصل ہو گیا. دنیا میں مان لیجئے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زندگی بڑی تلخ گزری، زندگی بڑی ترش گزری، اور جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے گزاری آپ نے کہ لوگوں کو دیکھتے رہے لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں، لیکن ایمان آپ کے پاس سلامت تھا، جو آپ سلامتی سے قبر میں لے گئے تو انشاءاللہ سب کچھ بھول جائیں گے دنیا کی سختیاں. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو اللہ رب العزت جنت کے قریب سے نہیں بلکہ دور سے گزارے گا، صرف وہاں جنت کی ہوا اس کو لگے گی، پھر پوچھیں گے کہ میں یہ دنیا میں کیسے رہتا تھا، کہ یا اللہ میں تو بہت اچھی طرح رہتا تھا، میں نے کبھی تنگی سختی تو دیکھی ہی نہیں. وہاں کی ہوا میں یہ تاثیر ہوگی کہ یہاں کی سختیاں بھلا دے گی، یہاں کی تنگیاں بھول جائے گا انسان. جو کچھ یہاں پر جو ہے اس کو سختیاں پیش آ رہی ہیں، ذرا سی ایک ہوا لگی جنت کی اور ساری سختیاں اس کو بھول جاتی ہیں. اس کو تھوڑا سا میں ایک مثال سے سمجھا دوں. غالباً 1991 میں حج پر جانا ہوا، ہمیں جس مکتب میں ہمارا جو کفیل تھا، معلم تھا، لوگ اس سے بہت تنگ تھے، نظام بہت گڑبڑ ہے اس سلسلے کا، بہت تنگ تھے بیچارے. کچھ اس وجہ سے بھی تنگ ہوتے ہیں کہ جو معلم یا وہاں کے جو لوگ ہیں طے کر دیتے ہیں، اس سے ہٹ کر لوگ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی تنگی ہوتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے نظم بنا دیا، اگر اس طرح سے چلتے رہے تب بھی تنگی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس سے ہٹ کر تھوڑا سا بھی چلے تو وہ تنگی ہوتی. میں نے دیکھا اس کے آفس میں لوگ بس جمگٹ لگا رہتا تھا، کیونکہ عام طور پر اس وقت پرائیویٹ پاسپورٹ پر بہت کم لوگ حج کرتے تھے، عام طور پر حکومت کا اپنا پاسپورٹ حج کا الگ سے ہوتا تھا. تو میں دیکھا کہ وہ انتہائی ٹھنڈے لوگ وہاں جاتے تھے، لوگ وہ اپنا ایک پیپسی منگاتا تھا، ایک مرنڈا منگاتا تھا، ان دونوں کو ملا کے اور جناب گلاس میں ڈال کے وہ پی رہا ہوتا تھا ٹھنڈا. لوگ گالیاں بکرے ہوتے تھے، یعنی گئے حج کے لیے لیکن برا برا کہہ رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ ان کی غفلتیں بھی ہوتی تھیں کہ پانی جو ہے وہ اتنا زیادہ آ گیا کہ جہاں پاسپورٹ رکھے ہوئے تو پاسپورٹ گیلے ہو گئے لوگوں کے. تو یقیناً یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس پر لوگ سیکھ پا بھی ہوئے. بعضوں کا ایسا ہوا کہ جس فلائٹ سے جانا تھا تو سامان چلا گیا، حاجی صاحب وہیں پھر رہے، اس کو پاسپورٹ نہیں ملا. تو وہ عام طور پر ان سے جب کوئی پاسپورٹ مانگتا تو وہ کہتے تھے کہ معافی، جواز معافی، جواز معافی. معافی کا مطلب یہ تھا کہ نہیں ہے. ایک بڑے صاحب پنجاب کے تو انہیں کہتے ہوئے معافی کادی، معافی معافی تو مانگ ساڈے کول، مینو کہندا معافی، میں کیوں معافی مانگوں تیرے سے، تو معافی مانگ مجھ سے. تو ایسے بھی لطائف سامنے آتے تھے. بہرحال اس طرح سے گزری. لوگوں نے اس وقت جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے کہا جی پاکستان میں جا کے ہم اخبار میں لکھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حج بج کرا دیا یا فارغ ہو کے یہاں پر کئی لوگوں سے ملاقات ہے، میں نے کبھی لکھا اخبار اخبار کہہ رہے چھوڑو یار جانا، اپنے وطن آ کر جب راحت میں انسان آ جاتا ہے تو سختی وہاں کی بھول گیا، تو جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، جب انسان جنت کے قریب سے گزرے گا تو یہاں کی ساری سختیاں ہوا ہو جائیں گی، دم دبا کے بھاگ جائیں گی، تو ایسی چیز. اور اگر کوئی انتہائی عیش و آرام میں آ رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مالک، سینکڑوں ملازمین، ہر شہر میں اس کا کاروبار، جتنا بھی چاہے وہ آسائشوں میں رہا ہو، لیکن العیاذ باللہ اگر خدا نہ کرے جہنم اس کا مقدر ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی داخل نہیں کرنا، خالی دور سے گزار دینا، تو جہنم کی جو گرم ہوا اسے لگے گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہمارے بندے دنیا میں کیسے گزری، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو وہاں پر عیش و آرام کا نام بھی نہیں دیکھا، مجھے تو کوئی سکھ ہی نہیں ملا دنیا میں، یعنی ذرا سی سختی سے یہاں کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، تو دوزخ و جنت ایسی چیز. اس لیے میرے عزیز و اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کرتے رہو. ایمان سلامتی کے ساتھ چلا گیا تو ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور اصل ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایمان کو سلامتی کے ساتھ اپنے قبر میں لے جائیں. کیونکہ بعد میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم آئے کہاں سے، جنت ہی سے نکالے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا جو ہمارے ماں باپ ہیں اصل میں، ان دونوں کو جنت سے ہی نکالا، وہاں کی بادشاہت انہیں حاصل تھی، پھر ایک غلطی کی بنا پر، ایک خطا کی بنا پر، اور شیطان کے بہکائے میں آ کر انہوں نے جس سے دانہ گندم کھا لیا، یہ درخت سے کوئی چیز جو جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا، اس کے نتیجے میں وہ ساری بادشاہت بھی چھن گئی، وہ کپڑے بھی چھن گئے، سب چیزیں، وجود انسان کا، وہ جو رنگت، سب کچھ چھن گئی. اب اگر انسان کے وجود میں کوئی چیز باقی ہے نا جنت کے رنگ ہو میں، وہ صرف ناخن، ناخن کا جو رنگ ہے یہ اصلی رنگ ہے، بشرطے کہ ناخن خراب نہ ہو کسی کے، سفید سفید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی خراب ہو گئے، لیکن اگر گلابی رنگ کے کسی کے ناخن ہے تو یہ اصل رنگت ہے انسان کی، جنت میں جب تھا انسان اور جب جائے گا تب بھی اسے انشاءاللہ یہ رنگت حاصل ہوگی. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو بھیج دیا، لیکن اس لیے نہیں بھیجا کہ یہیں رہنا ہے کچھ وقت کے لیے، اور وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اس لیے جتنے وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں. دنیا تو بنی جاتی ہے، بنی رہی ہے، کون بھوکا سوتا ہے مجھے بتائیے، سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ خالق و مالک ہیں، رزاق ہیں، دینے والے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو، آخرت بنانے کی فکر کرو، دنیا بقدر ضرورت. کسی نے کہا نا کہ دنیا میں، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اب کوئی نسبت ہی نہیں یہاں اور وہاں کو، کیا نسبت ہے بتائیے، اتنی نسبت خا کر اب عالم پاک، کوئی نسبت ہی نہیں. یہاں اگر ایک ہزار برس بھی کوئی جی لیا تو اس ابد الآباد اور ہمیشہ کے مقام پر جہاں سے کبھی انسان نہ مرے گا نہ نکلے گا، تو بتائیے اس کو اس سے کیا نسبت ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 24 گھنٹے ہما وقت اپنے رب کو یاد بھی کرتے رہتے اور آخرت کی فکر میں رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے تم یہی کام کرو، بلکہ اللہ نے ہماری دنیا کو بھی دین بنا دیا، بشرطے کہ ہم اس میں نیت اچھی رکھے، کام کریں، اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ان کا حق ہم پر رکھا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے عبادت. لیکن ہو رزق حلال، لقمہ حلال، ورنہ یقیناً اس کی پوچھ گچھ ہوگی، دنیا کا مال و دولت کچھ نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیز، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو ہرگز فراموش نہ کرو، آخرت کی فکر کرتے رہے، اور فکر کرنے کا نتیجہ، فکر پیدا کیسے ہوگی، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ان سے تعلق، چاہے وہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ بھی کام آئے گا. تو انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ اگر کسی کو ایسا تعلق حاصل نہیں ہوتا کہ ساتھ رہنے کا، تو کم از کم اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے، جو کچھ بتا دیا گیا ہے ذکر و فکر، اس کو وہ ذکر و فکر کرتا رہے. اور جو ہے بعض اب تو سیڈیاں بھی آتی ہیں، کیسٹیں بھی ہیں، یعنی سبھی چیزیں موجود ہیں، چاہیں تو آدمی اسے بیانات سن لے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی وہ یہی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے اور ہمیں دوزخ سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے, ہم کسی کو محتاج نہ ہوں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, رسوائیاں نہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دکھلاوے سے ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت و پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کے شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جو بوئے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. یا اللہ رزق حلال عطا فرما, وسعت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال سے اے اللہ دلچسپی پیدا فرما دے. اے اللہ رزق حلال کی طرف عطا فرما دے, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ رزق حلال عطا فرمائیے, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, ہم میں, ہمارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں. یا اللہ بیماروں سے بھی واقف ہیں, بیماریوں سے بھی واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہمارے بھائی کامران کی والدہ بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ انہیں شفا کامل عطا فرما دے. ان کے خالہ بھی ایک بیمار ہیں, ان کی انگلیاں شوگر کی وجہ سے غالباً گل گئی ہیں, دعا فرمائیے اللہ اپنے فضل خاص سے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اور جو تکلیف اس وقت ہو رہی ہے اللہ اسے نجات عطا فرما دے, عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری جتنی بیماریاں ہیں سر سے لے کے پیر تک آپ واقف ہیں, ہمارے عزیزوں کی, ہمارے گھر والوں کی, بیوی بچوں کی, اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں. اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما, سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما, سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی بھی, اور جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی, اپنے فضل خاص سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, ضرورتیں پوری فرما دے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے, عزیز و اقارب بھی دشمن ہے, یا اللہ قرابت دار بھی دشمن ہے, یا اللہ ارد گرد ماحول بھی ہمارا دشمن ہے. ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے دین پر چلنے والا بنا دے, ہمارے عزیز و اقارب کو بھی یا اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ ان کی, اے اللہ ان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما, اور ہمارے نفس میں جو شرارتیں ہیں ان کے لیے یا کسی اور کے لیے, اے اللہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, اے اللہ نیک بنا دے, صالح بنا دے, اپنے حکموں کا فرما بردار بنا, نمازی بنا دے. یا اللہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولاد اور ایسا کر دیجئے کہ ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی, یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں آپ نے جس طرح ساتھ رکھا ہے, آخرت میں بھی ہماری اولاد کو ہم سے جدا نہ فرمانا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کو جدا نہ فرمانا. اے اللہ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ مدینہ منورہ کی سکونت عطا فرما دیجئے، اے اللہ وہاں کا قیام عطا فرما دیجئے، ادب اور احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے، اے اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے. اے اللہ جو جا چکے ہیں انہیں بار بار کے جانا نصیب فرما. اے اللہ جو اب تک نہیں جا سکے دل میں یقیناً ان کی حسرت ہوگی، انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے وہاں پہنچا دے. اے اللہ اپنے شان کے لائق عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بہت خستہ حال ہیں، بہت عاجز ہیں، بہت فقیر اور ضعیف ہیں. اے اللہ انت الغنی و نحن الفقراء، انت الغنی و نحن الفقراء، انت الغنی و نحن الفقراء. آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. اے اللہ ہم مانگتے ہیں تیرے در کے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دے. اے اللہ تیرے سوا کسی کے آگے اے اللہ ہم ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، چولیاں پھیلانا نہیں چاہتے، اپنے سر کی اور پیشانیوں کو تیرے آگے ہی جھکانا چاہتے ہیں. اے اللہ بس ہمیں اپنا محتاج رکھ. اے اللہ اپنے ماں سوا سے غنی فرما دے. اے اللہ اپنے ماں سوا سے بے پرواہ فرما دے. یا اللہ تو نہ چھوٹے مجھ سے، یا رب تیرا چھوٹنا ہے غضب، یہ مجھے منظور ہے چاہے زمانہ چھوڑ دے. اے اللہ آپ ہمیں نہ چھوڑیے، اے اللہ آپ ہم سے نہ چھوٹیے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، کسی بھی ابتلا میں مبتلا نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے تمام دوستوں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان دونوں کی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، بال بال کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. حتی الوسیع، اے اللہ امکانی حد تک دور فر، اے اللہ قبر کو کشادہ فرما دے، حساب و کتاب سے بے نیاز فرما دے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دے. ہمارے اساتذہ مشائخ علماء، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ جن کے والدین دونوں نہیں بلکہ کوئی ایک اللہ دنیا سے چلا گیا، اپنے فضل و کرم سے ان کی بھی مغفرت فرما. اور جن کے والدین دونوں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے، ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس حال میں وہ دنیا سے جائیں کہ ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ان کی صحیح معنی میں خدمت کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کو محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا، یا اللہ اس مقصد کی تکمیل کرا دے. اے اللہ وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک سے بے حیائی کو دور فرما دے، فحاشی کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی پکڑ، اے اللہ اپنی پکڑ فرما لیجیے. اے اللہ اول انہیں ہدایت عطا فرما دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو یا اللہ اسے لوگوں کی گرفت فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ گرفت فرما لیجیے. یا اللہ جو لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، بدامنی اور بے سکونی بے اطمینانی پھیلا رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی پکڑ لیجیے. اللہم خذھم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذھم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذھم اخذ عزیز مقتدر. یا شافی الامراض وشفی امراضنا، یا قاضی الحاجات وقت حاجاتنا، یا رفیع الدرجات ارفع درجاتنا. یا اللہ اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے. اے اللہ ہمیں کسی کے آگے نہ جھکا، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری لاج رکھ لیجئے. آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا ملجا ہیں، آپ ہی ہمارے ٹھکانہ ہیں. یا اللہ آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. اپنا فضل فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں آتی ہیں، اپنے فضل خاص سے ان سب کی بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پورے پورے دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ایسا دین میں پختہ فرما دے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہمیں دین میں پختگی نصیب ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین میں پختگی نصیب ہو جائے. اے اللہ انہیں بھی پورے پورے دین کی سمجھتا فرما، ہمیں بھی دین کی سمجھتا فرما. اور اپنی
کم سمجھی کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، اے اللہ بعض اوقات بعض باتیں اعمال ہم ایسے کر بیٹھتے ہیں جو دین و اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کو دور فرما دے، اے اللہ ازالے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں استقامت دین پر عطا فرمائیے، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دین سے ہم نہ ہٹیں، صراط مستقیم پر ہمیں گامزن رکھا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ ایک ایک کا حق ہم ادا نہ کریں، اے اللہ یقیناً ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوتی ہیں اپنے عزیزوں کی، اقارب کی، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک ایک ایک کے حق سے ہم سبکدوش نہ ہو جائیں، اے اللہ ان کا حق ادا نہ کر دیں، اے اللہ اور جب تمام حقوق سے سبکدوش ہو جائیں، اے اللہ اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے خوش ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، اور اے اللہ ان فرشتوں کو ہمارے پاس بھیجیے جو کتاب لے کر آتے ہیں، یا یہ تو ہن نفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو فرشتے یہ پیغام لے کر آتے ہیں، اے اللہ ان کے ذریعے سے ہماری روح قبض ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اور اے اللہ بس جہاں سے جاتے ہی ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو اور حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کتابیں ہیں جو جمعے کو تقسیم ہوئی تھی غالباً وہی کتابیں ہیں، تحفہ رمضان ہے، رمضان مبارک کے قریب آ رہا ہے، تو یہ کتابیں جنہیں نہیں ملی وہ لے جائیں.